بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، فارس الخلائق اجمعين، وباقي الانبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين واهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل واذكر في كتابك الشريف إنه كان نبيا ورفعناه مكانا عليا. آج ہماری مسجد کی قواعد کے مطابق تاریخ اسلام کے موضوع پر گفتگو ہونا ہے، اور جیسا کہ پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ جب تک کہ نان و نفقے کے مسائل زیر بحث آ رہے ہیں، اس وقت تک تقریر پہلے ہو جایا کرے گی، مسائل بعد میں بیان کیے جائیں گے، تاکہ اگر ان مسائل سے متعلقہ کچھ سوالات ہیں تو وہ تاخیر کی وجہ سے ذہن سے محو نہ ہو جائیں. تاریخ اسلام کے سلسلے میں پہلے بھی ہم عرض کر چکے ہیں کہ ہماری گفتگو کا آغاز پیغمبر کی دنیا میں آمد سے نہیں ہوگا، بلکہ تاریخ اسلام کا آغاز اس وقت سے ہوگا جبکہ نور نبوت کی سلحت ہوئی. البتہ اسلام سے پہلے کی، پیغمبر کے دنیا میں آنے سے پہلے کی تاریخ بہت مختصرا ہم بتائیں، لیکن اس کو ذہن میں رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ یہی ساری باتیں دوہرا کر ہر دور اور ہر زمانے کے اندر واپس پیش آتی رہتی ہیں. حضرت آدم کا تذکرہ اختتام کو پہنچ چکا تھا اور حضرت ادریس کے بارے میں گفتگو جاری تھی. وقت کو پھر کتاب ادریسا پیغمبر کو حکم دے کر کہا جا رہا ہے کہ اس کتاب کے اندر ادریس کا تذکرہ کرو، انہ کان صدیقا نبیا، یقیناً وہ سچا نبی تھا، ورفعناہ مکانا علیا، اور ہم نے اسے ایک بلند مقام پر بلند کیا. حضرت آدم کا آخری وقت ہے، اس وقت حضرت آدم اپنے بیٹے حضرت شیث کو بلاتے ہیں. قابیل و حابیل کا اختلاف ختم ہو چکا ہے، قابیل اپنے بھائی حضرت حابیل کو شہید کر چکا ہے. حضرت شیف کو وقت آخر آدم بلاتے ہیں اور بلانے کے بعد یہ وصیت کرتے ہیں کہ یہ سارے علوم نبوت آج سے تمہارے حوالے ہیں، لیکن انہیں اس وقت تک چھپا کے رکھنا جب تک کہ میری نسل میں سے ادریس کا ظہور نہ ہو جائے. اور اس کے بعد آدم حضرت شیف کو عبادت کا طریقہ بتاتے ہیں، اور پہلی مرتبہ عبادت کا طریقہ حضرت شیز نے دنیا کے سامنے پیش کیا، حضرت آدم نے نہیں. حضرت آدم کا انتقال ہوا، حضرت شیز اپنے باپ کو دفن کر کے آئے، جیسے ہی واپس پہنچے ویسے ہی قابیل، جو اس وقت تک شیطان کا مکمل نمائندہ بن چکا تھا، آیا حضرت شیز کے پاس اور آ کر کہا کہ میں نے تیرے بڑے بھائی حابیل کو اسی لیے قتل کیا کہ آدم نے اسے اپنا جانشین بنایا تھا، مجھے نہیں بنایا تھا. مجھے یہ معلوم ہے کہ اب میں آدم کا جانشین تو بن نہیں سکتا ہوں، آدم اس دنیا سے چلے گئے، لیکن تجھے خبردار کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر تم اپنے آپ کو آدم کا جانشین کہلوایا اور آدم کے بارے میں کوئی بھی تذکرہ کیا، تو جس طرح میں نے حابیل کو قتل کیا ہے اسی طریقے سے تمہیں قتل کروں گا. حابیل دھمکی دے کر گیا، حضرت آدم وصیت کر کے گئے، تاخیر سے ان تمام علوم کو چھپا کر رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے. اب تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس کے بعد حضرت شیخ پر 50 صحیفے نازل ہیں، لیکن ان تمام صحیفوں کا خلاصہ یہی تھا کہ تمام علوم نبوت اور دین حق کو اس وقت تک غیبت میں رکھا جائے جب تک کہ ابلیس اس دنیا میں نہیں آتے ہیں. حضرت شیخ کے بعد ان کی اولاد کا سلسلہ آگے بڑھتا رہا. خود حضرت شیخ کا نام شیخ ہے جس کے معنی عربی زبان میں بدلے کے ہیں، کیونکہ حضرت شیخ حضرت حابیل کے بدلے میں عطا کیے گئے تھے، اس لیے انہیں شیخ کہا جاتا. حضرت شیخ کے بعد ان کے بیٹے حضرت انوش پیغمبر بنے. انوش کے معنی سچے تھے، اور حضرت انوش کے دور میں پہلی مرتبہ حضرت انوش نے دن، مہینے اور سال بنائے اور دنوں کو 24 گھنٹوں میں تقسیم کر کے سیکنڈوں، منٹوں، گھنٹے کا حساب رکھا. حضرت انوش کے دور میں یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت آدم اور حضرت شیخ کی اولاد کا ایک بڑا طبقہ جنت کی باتیں سن سن کر، یہ بڑا اہم یہاں پر اس وقت موضوع آ گیا کہ انبیاء نے جنت کا تذکرہ زیادہ کیا یا جہنم کا، کیونکہ اخلاقیات کی گفتگو نہیں ہے، ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے، صرف اشارے آتے رہیں گے کہ حضرت آدم اور حضرت شیخ کی اولاد جنت کا، جنت کی نعمتوں کا اور جنت کے ہمیشہ ہمیشہ رہنے کا تذکرہ سن کر عبادت کرنا شروع، اور عبادت میں اتنی شدت اختیار کر لی کہ انہوں نے یہ خیال کیا کہ جب تک کہ ہم اپنے وطن میں اپنے دوستوں کے درمیان بیٹھیں گے عبادت نہیں کر سکتے. چنانچہ ایک بہت بڑی تعداد شہر کو اور گھر والوں کو چھوڑ کر ایک پہاڑ کے اوپر جا کر رہنے لگی، جسے کوہ حرمون کہا جاتا، اور یہ پہاڑ اس وقت اسرائیل میں واقع. وہاں جا کر حضرت آدم اور حضرت شیخ کی ایک بڑی نسل رہنے لگی اور وہ دنیا سے کٹ گئی. حضرت انوس کا زمانہ تھا، ان کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے حضرت قینان نبی بنے، اور حضرت قینان کے دور میں پہلی مرتبہ گانے بجانے کو باقاعدہ عام کیا گیا. یوں تو جیسا کہ ہم نے صاحب اسلام کی دوسری تقریر میں بتایا کہ حضرت آدم کے انتقال پر شیطان نے قابیل کو باجا بنا کر دیا اور کہا تھا کہ تم اسے بجاؤ اور اپنے باپ کے مرنے کی خوشی مناؤ، لیکن اس وقت تک گانا اور باجے کا سلسلہ چل رہا تھا، عام نہیں ہوا تھا. جب حضرت آدم کے پر پوتے حضرت قینان کا دور آیا تو اس وقت شیطان قابیل کو چھوڑ کر جا چکا تھا، قابیل اپنی بہن سے شادی کر چکا تھا اور ایک بڑی تعداد میں اس کی نسل پھیلتی چلی جا رہی تھی. اس وقت شیطان پھر نمودار ہوا اور بڑی تعداد میں مختلف قسم کے آلات موسیقی تیار کر کے لائے، طبلہ، ڈھول، باجا، دف، مختلف قسم کے آلات موسیقی، اور یہ لا کر قابیل اور اس کی اولاد کے حوالے کیا اور جا کر کہا کہ تم کوہ حرمون کے نیچے اس کے سلسلے کا آغاز کرو. چنانچہ قابیل کی اولاد اپنے وطن کو چھوڑ کر اس پہاڑ کے نیچے پہنچی جس پہاڑ کے اوپر حضرت آدم کی اولاد کے نیک اور مقدس بندے عبادت کے خیال سے عبادت میں مشغول. وہاں جا کر پہاڑ کے نیچے یہ گانے بجانے کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس گانے بجانے کی تاثیر یہ ہوئی کہ بڑی تعداد لوگوں کی جو جنت کی نعمتوں کے خیال سے پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھ کر عبادت خدا کر رہی تھی، ڈھول کی، باجے کی، تاشے کی، ان آلات موسیقی کی آوازیں جب ان کے کان میں پہنچی تو ایک مرتبہ وہ بے اختیار کھچ کھچ کے نیچے آئے، اور بہت بڑی تعداد میں حضرت آدم کی یہ نیک اور باعمل نسل قابیل کی نسل سے مل گئی کسی گانے بجانے کی بنا پر، اور اس کے بعد پھر وہاں پہ بدکاری کا رواج اس طریقے سے شروع ہوا کہ بغیر نکاح کے مرد اور عورت کا ایک ساتھ رہنا، اس کی بنیاد اسی دور میں پڑی. اب حضرت قینان نے یہ منظر دیکھا انتہائی صدمہ ہوا، ان کی نبوت کے دور میں یہ واقعہ پیش آیا کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ گمراہ ہو کر صرف اور صرف گانے بجانے کی وجہ سے، اس موسیقی کی وجہ سے، زنا کی وجہ سے، پہلا واقعہ، پہلی مرتبہ گمراہی جو پھیلی وہ تو حسد کی وجہ سے پھیلی تھی، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، لیکن وہ گمراہی پھیلی نہیں تھی، ایک آدمی گمراہ ہوا تھا، باقاعدہ پہلی مرتبہ گمراہی یہ شرک کی وجہ سے نہیں پھیلی بلکہ یہ گانے بجانے کی وجہ سے پھیلی۔ حضرت عنان کو افسوس ہوا اور اسی غم کی حالت میں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد ان کے بیٹے حضرت محلائیل نبی بنے۔ حضرت محلائیل کے دور میں یہ ہوا کہ اس کوہ ہرمون کے اوپر جہاں پر آدم کی نسل ابھی تک عبادت کر رہی تھی، باقی لوگ انہوں نے دیکھا کہ اتنا عرصہ ہو گیا ہمیں عبادت کرتے ہوئے، جنت ونت تو کچھ ملی نہیں، ہم یہاں بیٹھے ہوئے مصیبت کا شکار ہو گئے، اور جب نیچے نگاہ ڈالتے ہیں تو یہ نظر آتا ہے کہ ہمارے وہ ساتھی جو اب سے کچھ پہلے ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تھے، آرام کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، ہنسی مذاق کرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ بھی باقی جتنے کے جتنے لوگ تھے یہ سب بھی پہاڑ سے اتر کے آئے اور قابیل کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ یہ ساری گفتگو کی ضرورت اس لیے ہو رہی کہ جب حضرت ادریس آئے تھے پوری کی پوری دنیا گمراہ ہو چکی، تو وہ گمراہ ہوئی کیسے آدم کے بعد، یہ اس کی تشریح کہ اب حضرت محلائیل کے دور میں جتنے باقی ایماندار لوگ تھے وہ بھی سب کے سب گمراہ ہو گئے اور ایک مرتبہ قابیل کی فوج میں شامل ہو گئے، اور اسی دور میں قابیل جو اب آگ کی پوجا کرنے لگا تھا اور اس کی تمام قوم آتش پرست ہو چکی تھی، اب اتنی طویل عمر گزارنے کے بعد کہ آدم کا دور دیکھا، پھر شیز کا، پھر انوش کا، پھر قینان کا، پھر محلائیل کا، اس کا انتقال ہو گیا اور اس کی نسل آگے بڑھنے لگی۔ حضرت محلائیل کے بعد ان کے بیٹے حضرت برا، جن کا نام حضرت لود بھی ہے، وہ نبی بنے، اور ان کے دور کے اندر تو گمراہی مکمل ہو گئی تھی، کوئی شخص مومن باقی نہ رہا تھا، لیکن کیونکہ قابیل دھمکی دے کر گیا تھا اور آدم وصیت کر کے گئے تھے کہ تبلیغ نہ کرنا، لوگوں کے سامنے دین کو پیش نہ کرنا، جو باقی رہتے ہیں باقی رہ جائیں، جو گمراہ ہوتے ہیں انہیں گمراہ ہونے دینا، اس لیے یہ دین نہ حضرت محلائیل نے پھیلایا نہ ان کے بعد حضرت لوط نے پھیلا۔ پہلے مبلغ جو ہیں وہ حضرت ادریس ہیں، اور یہی حضرت ادریس کے کردار کی اہمیت ہے تاریخ اسلام، کہ اب تک دین چھپا چلا آ رہا ہے، اس کو چھپایا گیا ہے، قابیل کی دھمکی کہہ لیجئے یا اللہ کی مصلحت کہہ لیجئے، لوگ گمراہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ حضرت ادریس کا زمانہ آ گیا۔ حضرت ادریس کے ابتدائی حالات ایک مہینے پہلے کی گفتگو میں آ چکے ہیں، دہرانا صرف اور صرف وقت کا ضیاع ہوگا، اس لیے گفتگو کے سلسلے کو ملانے کے لیے چند جملے ہم کہہ دیں تاکہ بات یاد آ جائے کہ حضرت ادریس یہ چار یا پانچ پشتوں کے بعد حضرت آدم کے بیٹے ہیں، انتہائی اہم ان کی ہستی ہے تمام تاریخ عالم میں، یعنی وہ لوگ بھی جو زہریے اور خدا خدا کو نہیں مانتے، آدم کے قصے کو تسلیم نہیں کرتے، ڈارون کی تھیوری پر یقین رکھتے ہیں، وہ بھی اتنا مانتے ہیں کہ اس نام کا ایک شخص گزرا تھا جس نے باقاعدہ پہلی مرتبہ دنیا میں علوم کو پھیلایا۔ اگرچہ یہ علوم وہی تھے جو آدم کے زمانے سے چلے آ رہے تھے، لیکن پوشیدہ تھے، حضرت ادریس نے عام کیا ہی، اور انہی کے دور میں پہلی مرتبہ قلم بنایا گیا، پہلی مرتبہ کتابت کا سلسلہ چلا، پہلی مرتبہ لباس سینے کا رواج ہوا، ورنہ اس سے پہلے لوگ جانور کی کھال پھوڑ کر زندگی گزارا کرتے تھے، اور حضرت ادریس نے ہی پہلی مرتبہ علم نجوم کو صحیح معنوں میں اس دنیا کے سامنے پیش کیا اور ستاروں وغیرہ کے حالات بتائے۔ اب یہ ستاروں کے حالات صحیح ہیں یا غلط ہیں، یہ سب تشریح مارچ فروری کی آخری تقریب میں گزر چکی ہے۔ حضرت ادریس کا دور وہ ہے کہ سب کے سب گمراہ ہو گئے، ایک بھی مومن نہ رہا۔ حضرت ادریس کی تبلیغ شروع ہوئی، بڑی مشکل سے سات آدمی ان کی بات مانتے ہیں، پھر سات بڑھ کے 700 ہوئے، جب 700 ماننے والوں کی تعداد ہو گئی تو پہلی مرتبہ حضرت ادریس کا اس دور کے حاکم سے ٹکرا ہوا۔ اس دور کا حاکم جو ایک مرتبہ سیر کرتا جا رہا تھا، ایک بڑا خوبصورت مقام، ایک بڑی خوبصورت جگہ اس سے نظر آئی، اس کے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ کاش اس جگہ کو میں اپنے قبضے میں لے لوں۔ لیکن جس کی جگہ تھی وہ ادریس کا ماننے والا ایک مومن تھا، اس نے جگہ دینے سے انکار کر دیا. اب تک چونکہ ظلم دنیا میں نہیں ہوا تھا، یعنی غصب کرنے کا ظلم، کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کرنا، اس لیے یہ بادشاہ ہونے کے باوجود مایوس ہو کر واپس آ گیا کہ یہ تو انکار کر رہا ہے کس طرح سے اس پر قبضہ کروں. گھر گیا، بیوی نے پریشانی دیکھی، ایک مرتبہ دریافت کیا کہ کیا بات. بادشاہ نے بتایا کہ فلاں فلاں واقعہ ہے، وہ مومن اپنی زمین دینے کو تیار نہیں ہوتا. بیوی، اور یہ بھی پہلا موقع ہے کہ جب کسی کو حرام کے راستے میں لگایا جا رہا ہے، اس سے پہلے جتنے گناہ ہوئے وہ انفرادی گناہ تھے، شراب پینا، گانا سننا، بدکاری کرنا. پہلی مرتبہ حقوق و لباس کے اوپر جو حملہ ہوا، یعنی کسی دوسرے کی زمین کو چھین لینا، یہ بھی ایک عورت کے مشورے سے یہ گناہ وقوع میں آیا. کہ شاہ وقت کی بیوی نے کہا کہ گھبرانے کی کیا بات تھی، میں کچھ ایسے آدمیوں کو تیار کرتی ہوں جو تیرے دربار میں گواہی دیں گے کہ یہ شخص اپنے دین سے پھر گیا، چنانچہ تو اسے بے دین قرار دے کے قتل کر لینا اور اس کی زمین کو اپنے قبضے میں لے لینا. بات پسند آ گئی، دربار کے اندر مقدمہ پیش ہوا، فیصلہ پہلے سے ہو چکا تھا، جھوٹے گواہ آئے. یہ پہلی جھوٹی گواہی تھی جو دنیا کی تاریخ میں دی گئی. ادریس کے مومن کے خلاف گواہی دی گئی، ادریس کا وہ مومن قتل ہوا، زمین پہ شاہ وقت کا قبضہ ہوا. حضرت ادریس کو یہ اطلاع ملی، روایت یہ ہے کہ حضرت ادریس کو یہ اطلاع ملی، حضرت ادریس پہلی مرتبہ حکم الہی کے ساتھ کہ خدا نے کہا کہ آپ جاؤ اور جا کر اس شاہ وقت کو اس کے ظلم کے اوپر متنبع کرو. آئے حضرت ادریس، بادشاہ نے جو ہمیشہ حاکموں کا طریقہ ہوتا ہے مذاق اڑا کر ادریس کو باہر نکال دیا، اور اس کے بعد 40 آدمی ادریس کی تلاش میں بھیجے کہ ادریس کو قتل کریں. حضرت ادریس حکم خدا سے شہر کو چھوڑ کر ویرانے کے اندر چلے گئے، پردہ غیبت میں چلے گئے، لیکن جاتے جاتے خدا سے دعا کر گئے کہ خدا بندہ تو میری ایک دعا کو قبول کر لے، اور وہ یہ کہ اس شہر میں اس وقت تک بارش نہ ہونے پائے جب تک کہ میں دعا نہ کروں. خدا نے اپنے پیغمبر بندے کی دعا کو قبول کیا اور وعدہ کر دیا کہ جب تک کہ تو نہ کہے گا اس شہر کے اوپر بارش نازل نہ ہونے پائے. حضرت ادریس نکلے، جاتے جاتے اعلان کرتے ہوئے نکلے کہ شہر والوں میں جا رہا ہوں اور دیکھ لینا قریب اس بادشاہ کا اور اس کی بیوی کا کیا حشر ہوتا، لیکن میں یہ بھی کہتے ہوئے جا رہا ہوں کہ جب تک کہ میں نہ کہوں گا بارش نہ ہوگی اور تم لوگ دانے دانے کو محتاج ہو جاؤ گے. اور یہ کہہ کے ادریس چلے. اب روایت چھت امام کی روایت یہ ہے کہ حضرت ادریس بھاڑ کی تنہائیوں میں جا کر شہر والوں کی نگاہ سے پوشیدہ ہو کر عبادت خدا میں مصروف ہو گئے. یہاں 20 سال کا عرصہ گزر گیا، لوگ عاجز آ گئے، چنانچہ بغاوت ہوئی، پہلے بادشاہ قتل کیا گیا، پھر اس کی بیوی کو قتل کر کے اس کا گوشت کتوں کو کھلایا گیا، نیا حاکم بنا لیکن وہ بھی اتنا ہی ظالم. بہرحال لوگوں نے یہ دیکھا کہ جو ظالم تھا، جو ادریس کی توہین کرنے والا تھا، اسے ہم نے قتل کر دیا، لیکن اس کے باوجود بارش نہیں ہوتی. 20 سال متواتر گزر گئے بغیر بارش، لوگ دانے دانے کو محتاج ہو گئے. ادریس کی تلاش میں تمام دنیا میں لوگ نکلے کہ جہاں کہیں ادریس نظر آئے انہیں درخواست کر کے لایا جائے تاکہ یہ عذاب اور یہ آفت ہم پر سے ٹلے، لیکن ادریس کسی کو نہ ملے. تو لوگوں نے سوچا کہ ہمارا خدا، بہرحال وہ ہمارا بھی خدا، ادریس نہیں ملتے تو بلا واسطے کے خدا سے دعا مانگی جائے. چنانچہ لوگوں نے توبہ کی، اپنے گناہوں کی معافی طلب کی، اور اس کے بعد خدا سے بارش کی دعا کی. لیکن کیونکہ وعدہ ہو چکا تھا ادریس سے کہ اس وقت تک پانی نہ برسے گا جب تک کہ ادریس نہ کہیں، اس لیے لوگ توبہ کرتے جا رہے ہیں، گناہوں کی معافی طلب کرتے جا رہے ہیں، اور خدا ان کی توبہ کو قبول کرنے کے باوجود بارش برسانے پر تیار نہیں. البتہ خدا نے مرتبہ حضرت ادریس کے پاس یہ پیغام بھیجوایا کہ ادریس، شہر والوں کی حالت بہت خراب ہو چکی ہے، وہ اپنے گناہ پر سچے دل سے نادم، اپنی زندگی تبدیل کرنے پر تیار، اب تو بارش برسانے کی دعا کر لے تاکہ اس شہر والوں کے عذاب کا خاتمہ کیا جائے. لیکن حضرت ادریس کے پاس خدا کا یہ پیغام آیا، کہا خدا بندہ بڑے ظالم ہیں یہ لوگ، میں نے طویل عرصہ ان کے درمیان گزارا ہے، توبہ کر کے لوٹ دیتے ہیں، اس لیے میں تیار نہیں کہ ان کے لیے بارش کی دعا کروں. خدا نے دیکھا ایک مرتبہ اس فرشتے کو جو روزانہ ادریس کے لیے کھانا لے کے آتا تھا. حضرت ادریس صبح کو روزہ رکھتے تھے، شام کو کھانا کھایا کرتے تھے. اس فرشتے سے کہا کہ اب تو ادریس کو کھانا پہنچانا بند کر دو. تین دن گزر گئے، ادریس آخر سے تڑپنے لگے، بھوک اور پیاس کی شدت بڑھتی چلی گئی، نکال ہو گئے. کہا خدا بندہ تین دن متواتر گزر گئے ہیں اور میرے پاس وہ فرشتہ نہیں آیا جو میری غذا لے کے آتا. خدا نے کہا کہ ادریس اب میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنے غذا خود تلاش کرو. اور مسئلہ سے خداوندی یہ تھی کہ حضرت ادریس خود نکل کر دیکھیں کہ شہر والوں کی حالت کیا ہے، تاکہ اس کے بعد خود سے وہ شہر والوں کے حق میں دعا دے. خدا کو اپنے مومن اور مقدس بندے کتنے پسند ہوتے ہیں کہ خدا قادر مطلق، خدا ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے، اس کو کیا ضرورت ہے ادریس کی اتنی ادریس کی بارش کا اتنا احترام کرنے کی. اس وقت تک بارش برسانے کو تیار نہیں ہے جب تک کہ ادریس اجازت نہ دے. جو خدا کی نگاہ میں باعمل مومن کا مقام ہوتا ہے، ادریس بھوک اور پیاس سے تڑپ کے غار سے نکل کے شہر میں داخل ہوئے. سب سے پہلے جس مکان میں داخل ہوئے، دیکھا کہ بڑھیا عورت دو روٹیاں تیار کر رہی. حضرت ادریس نے یہ منظر دیکھا، ایک مرتبہ کہا کہ میں تیرا مہمان ہوں، ایک روٹی مجھے دے دے، ایک روٹی خود استعمال کر دے. کہا کہ عائشہ اتنے سالوں کے بعد ہو، مجھے کہیں سے تھوڑا سا گندم ملا ہے جس سے میں یہ روٹی پکانے پر قادر ہوئی. پتا نہیں کتنے مہینوں سے ہم لوگ سوپ اور پیاز سے تڑپ رہے ہیں، ایک روٹی میرے لیے اور ایک روٹی میرے بچے کے لیے ہے جو ابھی باہر گیا ہے پلٹ کے آتا ہوں. حضرت ادریس صرف تین دن کی بھوک اور پیاس تھی، لیکن کہا کہ اے عورت ایک روٹی تو کھا لے اور باقی ایک روٹی میں، تیرا بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، آدھی روٹی میں اس کا گزارا ہو جائے، آدھی مجھے دے دے، آدھی اس کے لیے رکھ دے. اصرار کیا، بارار کو ضعیفہ مان گئی ایک مرتبہ اور آدھی روٹی ادریس کو دے دی. روایت یہ ہے کہ اسی وقت وہ بچہ گھر کے اندر داخل ہوا، اس نے دیکھا کہ میرے حصے میں سے آدھا کوئی غیر شخص کھا رہا ہے. چنانچہ ایک مرتبہ رونے لگا اور اتنا رویا اتنا رویا، یہ حالت ہو گئی تھی شہر والوں کی کہ آٹھ دس سال کے بچے بھی ہر چیز سے آگاہ ہو چکے تھے اور معلوم تھا انہیں کہ بھوک اور پیاس کے اندر دوسروں کو دینا یہ کتنی بڑی مصیبت بن جائے گا. چنانچہ اتنا رویا کہ روتے روتے اسی مقام پر مر گیا. اب جو اس بڑھیا نے دیکھا، ایک مرتبہ چیخنا پیٹنا شروع کر دیا کہ تو کیسا مہمان کہ تیری وجہ سے میرا بیٹا ہلاک ہو گیا، نہ تجھے میں دیتی نہ اپنے بیٹے سے ہاتھ دھوتی. حضرت ادریس نے یہ منظر دیکھا، ایک مرتبہ کہا کہ صبر کر، میں تیرے بیٹے کو زندہ کرتا ہوں. اور یہ کہہ کے ایک مرتبہ بارگاہ خداوندی کے اندر دعا تھی کہ خداوندہ اس لڑکے کو زندہ کر. لڑکا تو زندہ ہوا، لیکن بڑھیا کو حیرت ہوئی اور کہا کہ ایسے اب تو ہے کون جو مردے کو زندہ کر دیتا؟ مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ جیسے تو ادریس ہو. حضرت ادریس نے کہا کہ ہاں میرا ہی نام ادریس. بس یہ سننا تھا کہ وہ عورت ایک مرتبہ شور مچاتی بھی نکلی باہر کے ادریس آ گئے ہیں، آپ اور آ کر ان سے معافی مانگو. شہر والے جمع ہوئے، حضرت ادریس نے ان کی حالت دیکھی، ایک مرتبہ آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا کہ خداوندہ یقینی طور پر یہ لوگ بہت ہی زیادہ اس وقت محتاج مدد اور ان کے اوپر تو بارش برسا، لیکن اتنی مہلت اور دی کہ میں ان سے ایک اور چیز کی توبہ منگوا دوں. اور یہ کہہ کر حضرت ادریس چلے اور کہا کہ میں اسی مقام پر جا کر بیٹھوں گا جہاں تیرا بادشاہ بیٹھا کرتا ہے، لیکن شرط یہ اس وقت دعا کروں گا کہ جب تو اپنے حاکم کو پکڑ کر لا اور اپنے حاکم سے بھی کہے تو میرے سامنے آ کے معافی مانگ. لوگوں نے کہا کہ ادریس وہ پرانا حاکم تو مارا جا چکا. کہا کہ نہیں، جو بھی نیا حاکم اس کو بھی لے کے آ، جب تک کہ وہ معافی طلب نہ کرے گا اس وقت تک میں دعا کرنے کو تیار نہیں. امر بالمعروف، یعنی اگر گناہگار کوئی دوسرا اور آپ اس کا گناہ دیکھ دیکھ کے خاموش رہیں وہ عذاب خدا جو ظالم کی وجہ سے آتا ہے اس کے اوپر بھی نازل ہوگا، جو ظالم کی مدد تو نہیں کر رہا لیکن ظالم کے ظلم پر خاموش ہے. ایک شاہ وقت ظالم، لیکن ادریس یہ اصول بتا رہے کہ پورا شہر پیاس سے اور بھوک سے تڑپتا رہے گا جب تک کہ اس ظالم کو میرے پاس لا کے معافی نہ منگواؤ. واقعہ تو بڑا طولانی ہے لیکن اس کے بیان کرنے کے اندر کوئی زیادہ مطلب نہیں، بہت مختصر یہ ہے کہ وہ بادشاہ فوج بھیجتا ہے، پہلے 40 آدمی آتے ہیں، پھر 500 آدمی آتے ہیں. حضرت ادریس کی بدوا کا سلسلہ جاری ہے، فوج آتی ہے، ہلاک ہوتی جاتی، یہاں تک کہ آخر میں شاہ وقت مجبور ہو کر پہنچتا ہے. حضرت ادریس دعا کرتے ہیں اور شہر کے اندر پانی برسنا شروع ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی پورا کا پورا شہر ایک مرتبہ مومن ہو گیا اور حضرت ادریس کا مقصد پورا ہو گیا. اب روایت یہ کہ تمام کا تمام شہر ایمان لے آیا، اور وہ کیفیت ہوئی کہ اب لوگ واقعاً قابیل اور قابیل کی اولاد سے نفرت کرنے لگے، اور چنانچہ قابیل اور قابیل کی اولاد اس مقام سے نکل کے بھاگی. پورا کا پورا شہر ایک مرتبہ پھر ایمان کی حالت سے واپس آ گیا، حضرت ادریس کا مقصد پورا ہو گیا. چنانچہ اب حضرت ادریس نے وہ احرام بنوانا شروع کیے جن کا تذکرہ گزشتہ مہینے آ چکا، اور احرام بنوانے کے بعد تمام صحیفے، تمام کتابیں، تمام علوم اس احرام کے اندر منتقل کرنا شروع کیے، اور جب یہ کام بھی مکمل ہو گیا تو اب خدا کو حضرت ادریس کو آسمانوں پر بلانا اور حضرت ادریس کو موت دینا. لیکن ایک روایت میں یہ کہ حضرت ادریس ایک مرتبہ خدا سے یہ تمنا کر چکے کہ خدا بندہ جب تک کہ میں موت کی دعا نہ مانگوں اس وقت تک تو مجھے موت نہ دے. حضرت ادریس کا وقت پورا ہو گیا، حضرت ادریس کا کام پورا ہو گیا، لیکن حضرت ادریس کو اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک کہ اپنی زبان سے دعا نہ کرے. تو اب روایت یہ ہے کہ ایک فرشتہ جس سے کوئی فعل مکروہ صادق ہو گیا، خدا نے اس کے بال اور پر چھیل کر اسے دنیا کے اندر بھیج دیا اور کہا کہ اب جا اور جا کے انسانوں میں رہ. معاذ اللہ، فرشتے کوئی گناہ نہیں کرتے ہیں، نہ خدا ایسی سزا دیتا ہے، لیکن مسئلہ ہے تو خدا بندی. اسی لیے کہا گیا کہ کسی بھی عمل کو دیکھ کر کوئی نتیجہ نہ نکالو، پتا نہیں اس میں خدا کی کیا مسئلہ ہے. چنانچہ وہ فرشتہ سزا پا کر دنیا میں آئے اور سیدھا پہنچا ادریس کے پاس اور کہا کہ اے اللہ کے نبی، اس وقت آپ ہی کا مقام سب سے بلند، آپ دعا کریں کہ خدا مجھے میرا مقام واپس پلٹا دے اور مجھے دوبارہ فرشتوں میں بھیج دے. حضرت ادریس نے اس کی حالت بھی دیکھی، ایک مرتبہ کہا کہ اچھا میں دعا کرتا ہوں، اور پھر روایت یہ ہے کہ 3 دن روزہ رکھا، اور 3 دن روزہ رکھنے کے بعد محمد و آل محمد کے صدقے سے خدا سے دعا مانگی اور خدا نے اس دعا کو فوراً قبول کیا. یہ تاریخ میں پہلا موقع ہے کہ جب کسی نے دعائے حاجت طلب کی اور حاجت کے لیے روزہ رکھا گیا، حضرت ادریس، لیکن اپنے لیے نہیں بلکہ غیر کے لیے. بہرحال فرشتے کو اس کا مقام واپس ملا، جاتے جاتے کہنے لگا کہ یا نبی اللہ، آپ نے مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا، میں اس کا بدلہ آپ کو کیا دے سکتا ہوں، لیکن آئیے میں اتنا کر سکتا ہوں کہ چل کے آپ کو آسمانوں کی سیر کرا دوں اور آپ کو جنت و جہنم دکھا دوں. حضرت ادریس کہنے لگے کہ چلو، یہاں میرا کام تو فی الحال مکمل ہو چکا. حضرت ادریس اس فرشتے کے ساتھ آسمانوں کی سیر کو چلے اور اپنے بیٹے متشرف کو اپنا جانشین بنا کر چھوڑ گئے اتنے عرصے کے لیے جب تک کہ پلٹ پنا. آج بھی بعض ایسی اقوام جو حضرت ادریس کی واپسی پر ایمان رکھتی ہیں اور ان کا یہ قول ہے کہ آخری زمانے میں ایک آنے والا پلٹ کے آئے گا اور وہ وہی ادریس ہوں گے جو تمام علوم جو اپنے ساتھ آسمانوں کی جانب لے گئے تھے انہیں واپس پلٹا کے لائیں گے. بارہ حضرت ادریس چل، روایت یہ ہے کہ پہلے آسمان کی سیر کی، دوسرے آسمان کی سیر کی، تیسرے آسمان کی سیر کی، چوتھے آسمان کی سیر، پانچویں آسمان تک پہنچے. آسمانوں کا مطلب کیا ہے؟ یہ توحید کے اندر آئے گا. بارہ پانچویں آسمان کی سیر کر رہے تھے کہ ایک مرتبہ سامنے ملک الموت سے ملاقات ہو گئی. ملک الموت سے جب ملاقات ہوئی تو ملک الموت نے ادریس کو سلام کیا، ادریس نے انہیں سلام کیا،
ایک مرتبہ حضرت ابلیس نے دیکھا کہ ملک الموت بار بار اپنا سر اس طرح سے ہلا رہا ہے جس طرح انتہائی حیرت کے عالم میں کوئی اپنا سر ہلایا کرتا ہے. پوچھا کہ کیا بات؟ کہا کہ یا نبی اللہ، اب سے تھوڑی دیر پہلے اس میں خداوندی مجھے یہ ہوا کہ ادریس آنے والے ہوں، تھوڑی دیر کے بعد تو ان کی روح کو قبض کرنا. میں اسی فکر میں تھا کہ آپ زمین کے اوپر نظر آ رہے ہیں، زمین سے پہلے آسمان کا فاصلہ 500 میل کا، پھر پہلے آسمان کی حدود خود 500 میل کی، پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ 500 میل کا، اور اس کے بعد دوسرے آسمان کی خود حدود 500 سال کا فاصلہ. تو اتنا طویل فاصلہ طے کر کے ابھی تو آپ زمین کے اوپر، آپ پر ایسی کیا مصیبت ہو، پریشانی ہو، آفت نازل ہو جائے کہ آپ زمین سے ان آسمانوں کے اوپر پہنچ جائیں. لیکن اب جو میں آپ کو اس مقام کے اوپر دیکھتا ہوں تو مجھے یقین آ گیا کہ خدا نے جو کہا تھا وہ حقیقت، اور پھر ملک الموت نے حضرت ادریس کی روح کو وہاں پہ نکالا. البتہ وہ روایت جس میں یہ درج ہے کہ حضرت ادریس کی دعا یہ تھی کہ خدا بندہ اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ اپنے منہ سے طلب نہ کرو، اس روایت میں یہ کہ ملک الموت نے حضرت ادریس سے کہا کہ یا نبی اللہ، مجھے خدا نے حکم دیا کہ تھوڑی دیر بعد مجھے آپ کی روح کو قبض کرنا، اور میں آپ کو زمین پر دیکھ رہا تھا انتہائی حیران کہ آپ اتنے جلدی یہاں تک کیوں آئے، وجہ کیا تھی، مسئلہ نظر نہیں آتی. حضرت ادریس نے مسکرا کے کہا کہ ملک الموت، ابھی میری روح قبض کرنے کا وقت نہیں آیا، اس لیے کہ میں خدا سے ابھی دعا نہیں کروں گا. بہرحال پھر چھٹے آسمان اور ساتویں آسمان سے ہوتے ہوئے جہنم کو دیکھتے ہوئے جنت میں پہنچے، اور جہنم کو دیکھ کر حضرت ادریس کی جو تقریر اور کتابوں میں موجود ہے اسے بیان کرنے کا دل تو چاہتا ہے، لیکن وہ کسی مجلس کے لیے مناسب ہے، تاریخ کے لیے مناسب نہیں. جب جنت میں داخل ہوئے اور جنت کی نعمتوں پہ نگاہ ڈالی تو ایک مرتبہ گھبرا کے کہا کہ خدا بندہ، جنت اتنی خوبصورت، اتنی حسین اور ایسی ہوگی، میں نے تو تصور تک نہ کیا تھا. خدا بندہ، کیا میں اس سے استفادہ کر سکتا ہوں؟ کیا میں اس میں ٹھہر سکتا ہوں؟ کہا کہ نہیں ادری، تمہیں جنت سے استفادے کی اور جنت میں ٹھہرنے کی اجازت نہ ملے. گھبرا کے کہا خدا بندہ، اس کا سبق کیا ہے؟ میں تیرا نبی. کہا کہ یہ جنت صرف ان کے لیے ہے کہ جو موت کا سامنا کر چکے ہیں، اور مرنے کے بعد ہی کسی کو جنت مل سکتی ہے. کہا خداوندہ، پھر میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ فوراً تو مجھے موت عطا کر دے تاکہ میں اس جنت کو حاصل کر سکوں. اور ادھر حضرت ادریس نے دعا کی، ادھر ملک الموت سامنے آ کھڑا ہوا. یا نبی اللہ، دیکھیے اب سے تھوڑی دیر پہلے آپ ہی یہ کہہ رہے تھے کہ ابھی آپ کا مرنے کا ارادہ نہیں ہے، لیکن حکم خدا بندی کے اندر فیضا جا اجلہم لا یستاخرون ساعة ولا یستقدمون، جب خدا نے موت لکھی ہے تو ایک لمحے کی آگے پیچھے نہیں ہو سکتی، یہاں تک کہ انسان خود اپنے دل سے اس طرح دعا کر کے موت کو حاصل کرتا ہے. اور ادریس ورفا نہ ہو مکان علیہ، ہم نے بلند مقام پر ادریس کو رکھا ہے. تو ادریس پہلے شخص ہیں کہ جن کو موت دی گئی جنت کے اندر. اب اس مقام کے اندر ایک چھوٹا سا واقعہ اور ہے ایک لمحے کا. بعض روایات میں، جو ہماری تو نہیں ہے لیکن اہل سنت کی کتابوں میں ملتی ہیں، بعض روایات میں یہ کہ حضرت ادریس جب جنت کی جانب جا رہے تھے تو ایک مرتبہ خدا سے وعدہ کیا تھا کہ خدا بندہ، جنت کو دیکھ کے واپس آ جاؤں گا. جنت میں داخل ہوئے، جنت کو دیکھا ایک مرتبہ. وہ روایات اس میں یہ ہے کہ حضرت ادریس کا دل نہ چاہا جنت سے نکلنے کو. خدا نے یہ جملہ نکلا، ویسے ہی خدا نے کہا کہ ادریس پھر موت کو قبول کر، اور حضرت ادریس نے موت کو قبول کر لیا. چھٹے امام کی روایت ہے کہ اگر تمہارے پاس بھی ادریس جیسی نگاہ
اور تم بھی معلوم ہو جائے تمہیں کہ مرنے کے بعد تمہیں کیسا مقام ملنے والا, تو تم ہر لمحے اور ہر گھڑی یہ دعا کرو گے خدا سے کہ خداوندہ مجھے فوراً موت عطا کر دے تاکہ میں نعمتوں کو حاصل کر دوں. حضرت ادریس گئے اور اپنی جگہ حضرت متشرف کو اپنا جانشین بنا کر گئے. حضرت متشرف حضرت نوح کے دادا ہیں, چنانچہ اب یہاں سے طوفان نوح کا واقعہ شروع ہوتا ہے جو انشاءاللہ آئندہ اپریل کے آخری جمعے میں بیان کیا جائے. درود بھیجو محمد والے. اور مسائل فقہ کے سلسلے میں, کیونکہ آپ آئندہ دو ہفتے ہم تو گفتگو نہ کر سکیں گے اور کوئی متبادل انتظام کیا جائے گا, اس لیے کہ دو دن ہم کراچی سے باہر ہوں گے, اس لیے آج یہ دل چاہ رہا ہے کہ جلدی جلدی صحیح لیکن نان و نفقے میں کم از کم بیوی کا مسئلہ مکمل ہو جائے کہ بیوی کا نان و نفقہ کس طرح سے اور کن حالتوں میں باقی, اور پھر والدین, اولاد, بھائی بہن, جانور, پڑوسی اور باقی تمام انسانوں کا نان و نفقہ انشاءاللہ 17 اپریل کی نشست کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے. نان و نفقے کے سلسلے میں بنیادی مسئلہ جو اب تک بیان کیا گیا وہ یہ تھا کہ نان و نفقہ کسے کہا جاتا ہے. یہ خیال نہ رہے کہ یہ بیوی کے بارے میں کئی ہفتوں سے گفتگو ہو رہی ہے. ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ گزشتہ دو تقریریں بیوی کے بارے میں نہیں, نان و نفقہ کسے کہتے. اب یہ نان و نفقہ جس کا بھی واجب ہو جائے اسے یہ دینا پڑے گا. اس کے اندر بہت مختصر اس کے اندر ایک اصول بتایا گیا کہ نان و نفقے کی مقدار کتنی ہے, شریعت اس کے اندر کوئی مقدار مقرر نہیں کرتی بلکہ ایک اصول ہے کہ ہر وہ چیز جو اس عورت کی شان کے مطابق ہو اور اس کی ضروریات زندگی میں سے شامل ہو اسے دینا یہ نان و نفقہ. ہر وہ چیز جو باپ کی ضروریات زندگی میں شامل ہو اور ان کی حالت کے مطابق ہو انہیں دینا یہ باپ کا نان و نفقہ. ہر وہ چیز جو اولاد کی ضروریات زندگی میں شامل ہو اور انہیں عطا کرنا ان کی شان کے مطابق حیثیت کے مطابق یہ نان و نفقہ ہے. اس کے اندر یہاں تک بات ہو چکی تھی کہ کھانا نان و نفقے میں ہے اور کتنا کھانا ہے اس کی پرسی, کپڑا نان و نفقے میں ہے اور کتنا کپڑا اس کی پرسی, لباس نان و نفقے میں ہے کیسا اور کتنا لباس اس کی تفصیل آ چکی, فرش, مکان, برتن اور گھر کا دوسرا ساز و سامان کتنا اور کیسا یہ بھی بیان ہو چکا, اور نوکر اور خادم کس حالت میں اور کس عورت کو دیے جائیں گے اس کی تفصیل بھی آ چکی. آج ایک اور مسئلہ اس کا اور اس کے بعد پھر ایک اہم ترین مسئلہ. یہ مسئلہ عام حالات میں پیش نہیں آتا ہے لیکن پیش آ سکتا ہے اس وقت کہ جب کسی گھر کے اندر طلاق وغیرہ کی بات ہو رہی, اس وقت تو بہت پیش آتا ہے کہ شوہر نے جو چیزیں بیوی کو دی وہ شوہر کی ہو گئیں یا بیوی کی رہ گئیں, طلاق ہو جائے تو وہ بیوی وہ چیز لے جائے گی یا چھوڑ جائے. اور دوسری یہ چیز کہ یہ سارا نان و نفقہ آپ کو بتایا گیا کہ شوہر اپنی بیوی کو دے, اب کیا بیوی کو یہ صرف بیوی کو اپنے لیے خرچ کرنا ہے یا اسے اختیار ہے کہ اس میں سے چاہے تو اپنی بہن کو کچھ دے دے, چاہے تو اپنے گھر والوں کو کچھ دے دے, چاہے تو کوئی سہیلی وغیرہ ملنے کے لیے آئے شوہر نے جو سالن اسے دیا ہے اس میں سے اس کو کھلا دے, یہ جائز ہے یا جائز نہیں؟ ہمارے معاشرے میں جو طریقہ ہے اس کو چھوڑیں. مسئلہ یہ ہے کہ بیوی ان چیزوں کو جو شوہر نے اسے عطا کی, چاہے کھانے پینے کی ہو چاہے لباس کی ہو, اس میں دوسرے کو اپنا شریک بنا سکتی ہے یا نہیں بنا سکتی. اور اسی کے اندر مثلاً یہ مسئلہ بھی آ جائے گا کہ شوہر نے ایک مکان لے کر بیوی کو دیا, اس میں پانی بھروا دیا بیوی کے, اب اگر بیوی کا کوئی گھر والا آئے اور اس پانی سے وضو کرے, اس کا وضو صحیح ہوگا یا غلط ہوگا؟ اس لیے کہ یہ پانی شوہر کا مانا جائے گا یا بیوی کا مانا جائے گا, یہ بڑا اہم مسئلہ ہے, اس لیے اس کو ذرا توجہ کے ساتھ سنا جائے. اب تک کا جو اس سے پہلے کا مسئلہ گزرا وہ تو ایسا تھا کہ عام طور پر سمجھ میں بھی آ جاتا تھا, یہ مسئلہ ایسا ہے جس سے شریعت کے بہت سے مسائل نکلتے ہیں کہ عورت کے پاس کتنے ہی اس کے ملنے والے خاندان والے رشتے دار سہیلیاں دوست آتے ہیں, ان کو اس میں نماز پڑھنے کی اجازت دینا, کھانا پانی دینا, انہیں اپنا کپڑا دینا, یہ جائز ہے یا جائز نہیں؟ تو بہرحال پہلے تو ابھی نان و نفقے کے ایک مسئلے کو مکمل کر لیا جائے کہ یہ تو ہو گیا عام حالات میں کتنا نان و نفقہ ایک عورت کو دیا جائے. اور پھر یہ بتا دیں کہ بار بار لفظ بیوی آ رہا ہے، لیکن آپ یہی سمجھ لیجئے کہ جس جس کا نام و نفع ہم پر واجب ہے اس کا بھی اس مسئلے میں آ گیا، چاہے باپ ہو یا ماں ہو یا بیٹا ہو یا بیٹی ہو یا کوئی بھی. اب یہ ایک مسئلہ ہے، اس کا تعلق یہاں ہندوستان اور پاکستان سے تو نہیں ہے، ان علاقوں سے ہے کہ جہاں پر حمام غسل خانے گھروں میں نہیں ہوتے ہیں بلکہ بازار میں ہوتے ہیں اور جا کر وہاں پہ عورت نہاتی. بہرحال یہ مسئلہ ہم بتا دیں کہ عورت کو بیوی کو وہ اجرت دینا بھی واجب ہے جو اس کے نہانے وغیرہ کے لیے ہے. اگر وہ باہر جا کر کسی ایسے مقام پر نہانا چاہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جب گھر میں اس کا انتظام نہ ہو. بہرحال یہ اتنا اہم مسئلہ نہیں ہے. اب آتا ہے اگر بیمار ہو جائے بھی باپ ماں بیٹا بیٹی کوئی بھی اس میں سے بیمار ہو جائے جس کا نان و نفقہ ہمیں دینا ہے، تو اب تک جو گفتگو ہوئی اس میں دواؤں کا یا علاج کا یا ڈاکٹر کی فیس کا یا آپریشن کا اس کا کوئی تذکرہ نہیں تھا. اب نان و نفقے کا اگلا مسئلہ کہ واجب ہے وہ دوائیں دینا کہ جن کی ضرورت اکثر پڑتی رہتی ہے، جس کو آپ نان و نفقہ دے رہے ہیں تو جن دواؤں کی ضرورت اکثر پڑتی رہتی ہے وہ دوائیں اسے دینا واجب ہے. ان بیماریوں کی وجہ سے کہ جو اس شہر کے اندر بہت عام ہیں، عام طور پر پھیلی رہتی ہیں، تقریباً ہر آدمی یا دس میں سے آٹھ یا سات آدمی اس کے شکار رہتے ہیں، جو عمومی بیماری ہوتی ہے کسی شہر میں اور عام طور پر ہر گھرانے کے اندر وہ دوائیں ضرور لائی جاتی ہیں اور ضرور استعمال کی جاتی ہیں، ان دواؤں کا دینا بھی نان و نفقے کے اندر شامل ہے. مطلب بطور مثال فرض کیجئے کہ کراچی کے اندر اگر نزلے کی بیماری بہت عام ہے تو آج اس کی دوا اور اس کا علاج یہ بھی شوہر کی ذمہ داری ہے اور نان و نفقے میں شامل ہو جاتا ہے. اصل اختلاف جب ایک اختلاف اس مسئلے میں کہ جو کبھی کبھی اتفاق سے جو بیماریاں واقع ہو جاتی ہیں، کبھی اتفاق سے یا اتفاق کا مقصد یہ کہ ہر آدمی کو عام طور پر نہیں ہوتی، وہ ایک عام مرض نہیں ہے اس شہر کا، کبھی کوئی اتفاق ہو گیا، یعنی ہر آدمی بیمار ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی زندگی میں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ جو بڑے بڑے امراض، کسی کو فرض کیجئے کہ ٹی بی ہو گئی، کسی کی آنکھ کا آپریشن ہے، کسی کو فرض کیجئے کہ بواسیر ہے، کسی کو اور اس قسم کے کئی امراض، ڈائبٹیز ڈائبٹیز تو آج کل عام امراض میں آ جائے، وہ مرض جس کے اندر پیسہ بھی بہت خرچ ہوتا ہے، مثلا دل کا مرض ہے یا ڈائبٹیز بھی اس میں آ سکتا ہے اور آپریشن وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے اور خرچہ اس کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے. تو مسئلہ یہ کہ کیا ان بیماریوں کی دوا بھی شوہر کی ذمہ داری ہے؟ وہ بیماریاں جن کا علاج بہت مشکل سے ہوتا ہے، کہیں سوائے طبیب کے سوائے ڈاکٹر کی اور کوئی نہیں کر سکتا ہے، اور عام طور پر وہ بیماری ہر ایک کو نہیں ہوتی، کسی کسی کو وہ بیماری ہو جاتی ہے، ان بیماریوں کے اوپر پیسہ خرچ کرنا شوہر کی ذمہ داری ہے؟ جب بیوی بیمار ہے وہ اپنی حالت دیکھے، باپ بیمار ہے باپ اپنا جانے، ماں بیمار ہے ماں اپنی حالت جانے، بیٹا بیمار ہے بیٹا اپنی حالت جانے. تو اب اس کے اندر اگر ایسی بیماری ہے جس کا علاج نہ کرنے سے وہ مر جائے گا یا مر جائے گی تو بات بالکل الگ ہے، پھر تو اس کے اوپر خرچہ کرنا واجب، چاہے وہ رشتے داروں میں ہو یا بالکل کوئی غیر، جان بچانا تو ہر ایک کی بات ہے. یہ وہ امراض کہ جس کے اندر موت کا فوری امکان نہیں، مثلا جی بھی جی کے مر جائے گا لیکن 25 سال لگیں گے، کینسر مرے گا لیکن 8-10 سال لگیں گے، عام فوری طور پر جان بچانے کی بات نہیں. اور اسی طرح وہ امراض جس میں عام طور پر موت نہیں ہوتی ہے لیکن تکلیف ہو، مصیبت ہو، پریشانی ہوتی ہے، تو عقائد خمینی کا فتویٰ یہ کتاب عقائد خمینی کی ہے، اس میں پہلے ان کا فتویٰ یہ ہے کہ ان بیماریوں کا علاج شوہر کی ذمہ داری نہیں، شوہر بھی نہیں بلکہ جو نان و نفقہ دینے والا اس کے لیے ان بیماریوں کا علاج کرانا اس کی ذمہ داری نہیں. خاص طور پر ایسی بیماریوں میں تو کوئی بھی نہیں اس کے لیے ذمہ داری جس میں بڑا پیسہ خرچ ہوتا ہے، بہت زیادہ 5,000-10,000-15,000، وہ بیماریاں بالکل اس کی ذمہ داری واجب نہیں. سنت ہے، مستحب ہے، کافی باپ کا مقام، ماں کا مقام، بیٹے کا، بیٹی کا، بیوی کا سب، لیکن واجب نہیں ہے. اگر وہ اس کو نہ بھی دے تو گناہگار نہیں ہے. البتہ عقائد کل کی نظر یہ تمام بیماریاں جو ہیں یہ بھی ان کا علاج بھی نان و نفقے میں آتا ہے. اور شوہر کی یا بیٹے کی یا والدین کی ذمہ داری کہ تمام کی تمام بیماریاں چاہے اس میں بڑا خرچہ ہی کیوں نہ ہو جائے بالکل اتفاقی بیماری کیوں نہ ہو اس کا علاج بھی کرانا اس کے اوپر واجب ہے بشرط یہ کہ اس کی حیثیت. البتہ اگر اتنا مہنگا علاج ہو رہا ہے کہ جو قوت سے باہر ہے یا قوت کے اندر تو ہے لیکن اس میں حرج ہے اس میں بڑا نقصان ہے مکان بیچ کر علاج کرانا پڑے تو یہ پھر واجب نہیں رہتا. فرض کیجئے کہ کوئی ایسا نازک آپریشن ہے جس کے لیے اس کو امریکہ بھیجنا پڑے بیوی ہے یا باپ ہے یا ماں ہے یا بیٹا ہے ایک تو وہ ہے کہ جس کی اتنی حیثیت ہے وہ امریکہ چھوڑیے چاند پر بھی بھیج سکتا ہے اس کے لیے تو واجب رہے گا لیکن جس کے لیے یہ بہت مشکل ناممکن تو نہیں اگر اپنا مکان بیچ دے اپنی ملازمت چھوڑ دے اپنا فنڈ وغیرہ لے لے پالیسی انشورنس پالیسی پر لون لے لے اس قسم کی کئی چیزیں اگر یہ سارا چکر چلائے وہ قرضہ ورضہ لے تو وہ علاج کرا تو سکتا ہے لیکن یہ اس علاج کرانے والے کے لیے ایک مصیبت بن جائے گی بعد میں اس کو بڑی زحمت اٹھانا پڑے گا. تو یہ والا علاج جس میں علاج کرانے والے کو بڑی زحمت برداشت کرنا پڑے گا ناممکن نہیں. اگر ناممکن ہو تو شریعت کوئی حکم لگاتی ہی نہیں. ناممکن چیز پر تو کوئی حکم ہے ہی نہیں وہ انسان کیسے کرے گا. ممکن ہے لیکن ذرا مشکل بعد سے بڑی پریشانی. تو یہ علاج بھی نان و نفقے میں نہیں ہے یعنی یہ علاج کرانا بھی ہماری ذمہ داری نہیں. البتہ دوسرے علاج جس میں تھوڑا پیسہ خرچ ہوتا ہے بڑا پیسہ خرچ ہوتا ہے ہم خرچہ کر سکتے ہیں ان کا علاج کرانا ذمہ داری ہے اس چیز کے جو نان و نفقہ دے رہا ہے. البتہ اگر وہ نان و نفقہ دینے والا آقائے کوئی بھی تکلیف کرتا ہے اور اگر آقائے خمینی کی تکلیف کرتا ہے تو جو عام مرض اور عام بیماریاں پھیلے ہوئے ہیں معاشرے میں ان کا علاج تو ذمہ داری. جو بڑے بڑے مرض بڑی بڑی پریشانیاں جس میں بڑا پیسہ خرچ ہوتا ہے کبھی کبھار کسی کو ہو جاتی ہے اس کا علاج جو ہے وہ ذمہ داری نہیں ہے آقائے خمینی کے مقلد اور آقائے خمینی کے مقلد کی ذمہ داری اس وقت تک ہر بیماری کا علاج ہے جب تک علاج کرانے کی وجہ سے اس کو بہت بڑی پریشانی کا شکار نہ ہونا پڑے. ہر آدمی کی اپنی ذمہ داری ہے اور تمام ماحول اور تمام معاشرہ اس کا مستحق ہے. اب اس کے اندر یہ جو بہت سے مسائل آپ سن رہے ہیں اس کے اندر آپ منفی پہلو دیکھ رہے ہیں کہ شریعت تو یہ بھی ذمہ داری سے شوہر کی نکال رہی ہے وہ بھی شوہر کی ذمہ داری سے نکال رہی ہے یا اگر بیوی کو اتنا دیا تو ماں باپ کو کون دے گا یہ منفی پہلو آپ دیکھ رہے ہیں. اس کا ایک پازیٹو سائڈ بھی ہے ایک مثبت پہلو بھی. وہ کیا؟ اب وہ یہ ہے کہ آقائے کل کے نزدیک یہ بڑی بڑی بیماریاں کو کرانا اس کا علاج کرانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. آقائے خمینی کے نزدیک ہماری ذمہ داری نہیں ہے. ایک انسان کہہ سکتا ہے کہ یہ کیسا مذہب ہے جو بیٹے سے کہہ رہا ہے کہ باپ بیمار ہے اس کا علاج نہ کرو. بیٹے سے کہہ رہا ہے باپ سے کہہ رہا ہے کہ تمہارا بیٹا تڑپ رہا ہے اس کا علاج نہ کرو. یہ مقصد نہیں ہے کہ علاج نہ کراؤ اسے چار پائی پر ڈال کر سڑک پر بھیج دو. مقصد یہ نہیں. مقصد یہ ہے کہ یہ آپ پر اپنی جیب سے کرانا واجب نہیں. ہاں آپ نے خمس نکالا اگر آپ آقائے خمینی کی تقریب میں کرتے ہیں اور گھر والا بیمار ہو گیا آپ اپنے خمس سے اس کا علاج نہیں کرا سکتے اپنی جیب سے کریں گے. آقائے خمینی کی تقریب کرتے ہیں اپنے خمس سے زکات سے فطرے سے کسی کو بتائے بغیر جو آپ نے نکالا آپ اس سے اس کا علاج کرا سکتے ہیں بلکہ آپ کی ذمہ داری رہے گی. یعنی ماں کا باپ کا بیوی کا علاج آپ کی ذمہ داری رہے گی لیکن یہ واجب نہیں ہے کہ اپنی جیب سے خرچ کریں اپنا پیسہ دیں. تو شریعت جو اصلی سخت شریعت جس میں خمس و زکات یہ سارا پیسہ نکال کر اکٹھا کیا جاتا جو لاکھوں کی تعداد میں ہوتا یہ سارا پیسہ خرچ ہو لیکن فرق صرف اتنا کہ جو چیز آپ پر واجب ہے اس کے لیے آپ اپنے اس رشتہ دار کو خمس یا زکات یا کسی اور ایسی مد سے جو شریعت کے اندر مقرر کی گئی ہے اس کا آپ علاج یا کوئی اور خرچہ نہیں اٹھا سکتے. اور اگر آپ پر واجب نہیں ہے تو آپ اس شریعت کے جو پیسے ہیں اس سے بھی اس کا علاج کر سکتے ہیں. یہ اور اس سے آگے کی مثال اب دیکھیں آپ کے لیے مسئلہ آسان ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. یہ بیوی کو اتنا سارا خرچہ دینا ہے کچھ نہیں بچا آپ کے پاس. اس کا مقصد یہ ہوا کہ والدین کا نان و نفقہ آپ پر واجب نہیں ہے. اب آپ پر واجب نہیں ہے آپ نے خمس نکالا یا فطرہ نکالا اس میں سے آپ والدین کا خرچہ اٹھا سکتے ہیں. اپنا ہی خمس نکالا اور اپنے ہی والدین کا خرچ کر دیا اس لیے کہ آپ پر والدین کا خرچہ اٹھانا واجب نہیں تھا. اب جب واجب نہیں تھا تو یہ خمس و زکات اور دوسری چیزیں جو ان کا حق بن جاتا ہے. اور خمس و زکات سے ذہن میں تصور نہ ہو کہ ہم اپنے والدین کو اس بھیت کے اوپر گزار کرائیں گے اپنی اولاد کو یہ بھیت کھلائیں گے یہ تو ہمارا تصور ہے کہ یہ بھیت جس طرح حکومت کے پاس مختلف ٹیکسز ہوتے ہیں اس میں سے اگر آپ کو اسکالرشپ ملے کوئی پیسہ ملے آپ بڑے فخر سے اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہیں یہی ہے شریعت کے ٹیکسز اور ان کو بھی اتنے ہی فخر سے خرچ کیا جا سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں لیکن فلسفہ خمس و زکات یہ ہمارا موضوع نہیں البتہ یہ اشارہ ہے بعد میں ان تمام کا تذکرہ آتا کہ جب یہ واجب نہیں ہے یہ واجب نہیں ہے تو باپ کرے کیا بیٹا کرے کیا بیوی کرے واجب نہیں کا مقصد یہ ہے کہ اپنی جیب سے آپ نہیں خرچ کر سکتے لیکن شریعت کے جو مختلف حقوق ہیں وہ آپ اس کو دے سکتے ہیں چاہے اپنا ہی خود ہی خمس نکالا ہو اور اپنی اولاد پر خرچ کر سکتے ہیں تو یہی اس کا بھی حل ہے انشاءاللہ بعد میں آئیں ابھی تو مسئلہ ہم بتا دیں کہ مسئلہ یہ بنا کہ ایسے امراض جو بہت مشکل مرض ہے یعنی اس کا خرچہ زیادہ ہوتا ہے اور عام نہیں ہے بیماری ایسا نہیں ہے کہ ہر شخص اس کا شکار ہو دس میں سے نو آدمی اس کا شکار نہیں سو میں سے دس یا پندرہ کو وہ بیماری ہوتی ان کا علاج آقا کوئی کے نزدیک واجب ہے آقا کمینی کے نزدیک ان کا علاج کس شخص پر واجب نہیں ہے جو لال و نفع دے رہا اب اس کے بعد وہ اگلا مسئلہ ہے کہ یہ جو چیزیں آپ نے بیوی کو دی یا والدین کو دے دی یا اولاد کو دے دی آپ کے والد نے آپ کو کوئی چیز دی آپ کیا اس کو دوسرے کے حوالے کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے یہ عام مسئلہ ہے ہر جگہ پھیلا ہوا مسئلہ اور یہ مسئلہ بھی صرف بیوی سے متعلقہ نہیں ہے ہر اس شخص سے متعلقہ ہے جسے نام و نفع مل رہا چاہے اس کو اس کے والدین دے رہے ہوں یا اس کی اولاد دے رہے ہیں یہاں پر ایک خمس کے مسئلے کو آپ یاد کر رہے ہیں خمس کے اندر ایک مسئلہ یہ کہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں ان کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک وہ جو استعمال سے کم ہوتی جاتی ہیں اور ایک وہ جو استعمال سے کم نہیں ہوتی جو چیز استعمال سے کم ہوتی ہے اس کا خمس واجب ہے جو استعمال سے کم نہیں ہوتی اس کا خمس بعض صورتوں میں ہے بعض میں نہیں ہے وہ ایک الگ مسئلہ اب یہی مسئلہ یہاں پر آ جائے اب جیسے دال ہے دال کو استعمال کریں کم ہو جائے گی چاول ہے استعمال کریں کم ہو جائے گا گوشت ہے استعمال کریں کم ہو جائے گا پانی ہے استعمال کریں کم ہو جائے گا پیٹرول ہے اس کو استعمال کریں یہ کم ہو جائے گا اسی قسم کی تمام چیزیں جو استعمال سے کم ہوتی چلی جاتی ہیں وہ اس کی ایک قسم ہے اور کچھ وہ چیزیں ہیں جو استعمال سے کم نہیں ہوتی آج اس مکان میں ہم رہے کل ہم آئیں گے تو یہ مکان اتنا ہی رہے گا یہ نہیں کہ اس کی ایک دن کم ہو چکی ہے ایک دیوار غائب ہو چکی ہے یہ کپڑا ہے کپڑے کو بھی چھوڑ دو دیکھیاں گھر کا صوفہ ہے قالین ہے پنکھے ہیں بلب ہے یہ چوہر یہ جتنی چیزیں ان کو آپ آج بھی استعمال کر سکتے ہیں کل بھی استعمال کر سکتے ہیں آج جس حالت میں ہے کل بھی اسی حالت میں آپ کو ملے لیکن چاول اگر آپ نے آج پکا لی تو آج جتنے ہیں کل اتنے نہیں رہیں گے بلکہ کم ہو چکے ہوں تو اب دو تمام گھر کی جتنی چیزیں ہیں ان کی دو قسمیں ہیں ایک وہ جو استعمال سے کم ہو جاتی ہے اور ایک وہ جو استعمال سے کم نہیں ہوتی ہے کپڑے کے اندر علماء میں یہاں اختلاف ہے نان و نفل کہ اس کو ان چیزوں میں شامل سمجھیں کہ جو استعمال سے کم ہوتی ہے یا ان میں شامل کریں جو استعمال سے کم نہیں ہوتی ہے لیکن ابھی آپ کپڑے کے مسئلے پر توجہ نہ دیں ورنہ مسئلہ سمجھنا مشکل ہو جائے گا ابھی صرف اتنا ذہن میں رکھیں کہ جتنی چیز ایک شوہر اپنی بیوی کو دیتا ہے ایک بیٹا اپنے والدین کو دیتا ہے ایک والدین اپنے بیٹے کو دیتے ہیں ان کی دو قسمیں یا وہ چیز دی جاتی ہے جو استعمال سے کم ہوتی ہے یا وہ چیز دی جاتی ہے جو استعمال سے کم نہیں ہوتی کتنے ہی ایسے بیٹے ہوں گے کہ باپ نے ان کو پرتی دے کی سیاہی دی ہوگی انہوں نے اپنے ساتھی کو اس میں سے بھر کر دے دی ہوگی اب اگر یہ باپ کی سیاہی تھی آپ کی نہیں بنی تھی تو آپ کے لیے دینا آرام تھا اور اس کی معافی اب اپنے والدین سے لینا واجب تھا تو اگر آپ غور کریں تو ایسے کتنے ہی مسئلے عام طور پر پیش آتے رہتے ہیں یہ مسئلہ یہاں پہ جا کے حل ہو رہا ہے اب یہ بتا رہے ہیں لفظ ہے شوہر اور بیوی کا لیکن مسئلہ ہے ہر نان و نفع کا کسی کو جو بھی نان و نفع دے گا کہ وہ چیزیں کہ جو استعمال سے کم ہو جاتی ہیں وہ چیزیں شوہر جب بیوی کو دیتا ہے تو وہ بیوی کی ملکیت میں چلی جاتی ہیں بیوی ان کی مالک بن جاتی ہے دال چاول پیٹرول یا سیاہی یا پانی یہ تمام چیزیں لیکن مکمل طور پر اس کی ملکیت میں نہیں جاتی بلکہ اس کو کہتے ہیں ملکیت متزلزل وہ ملکیت جو ابھی مکمل نہیں ہوئی یعنی شوہر چاہے تو اسے واپس لے سکتا ہے مثلا بیوی کو دے دیے چیز خود نکال دیں گے لیکن اس ملکیت متزلزل کو ہم سمجھا دیں یہ کپڑا یہ رومال ہم نے آپ سے خریدا پیسے دے یہ ہماری ملکیت میں آ گیا اور ملکیت تام مکمل ملکیت. اب آپ اس کو واپس نہیں لے سکتے. اور ایک ہوتا ہے ملکیت متزلزل، جیسے شوہر نے بیوی کو دیا آتا چاول وغیرہ لے لیا بیوی نے، لیکن ابھی استعمال نہیں کیا تھا کہ بیوی کا انتقال ہو گیا. اب شوہر اس چیز کو واپس لا سکتا ہے، کہے گا کہ مجھے واپس کر دو، میں یہ چیز واپس لیتا ہوں. یوں اسے حق نہیں، یہ رومال ہم اس سے خریدیں، اگر ہمارا فوراً بھی انتقال ہو جائے تب بھی وہ اس کو واپس لینے کا حقدار نہیں، کیونکہ خریدتے ہی یہ چیز ہماری بنی، اب اس بیچنے والے کا اس سے کوئی تعلق نہیں. اور ایک ہوتا ہے کسی طرح تحفے میں بھی ہے شریعت، ایک تحفہ ہم نے آپ کو دیا سالگرہ پہ اور اس کے بعد چند دنوں بعد ہمارا موڈ چینج ہوا، جھگڑا ہوا آپ سے، ہم نے کہا واپس کرو تحفہ. یہ اس کے اندر بھی یہ مسئلہ ہے کہ جو قریبی رشتہ داروں کو، خونی رشتہ داروں کو، محرم رشتہ داروں کو تحفہ دیا جائے وہ مکمل ملکیت ہو، اس کو آپ واپس نہیں لے سکتے. اور جو غیر محرم رشتہ دار یا دوستوں کو تحفہ دیا جائے وہ جب چاہیں اس کو آپ واپس طلب کر سکتے ہیں، وہ اس کی ملکیت متزلزل، کہ جب تک کہ آپ نہ کہیں وہ اس کا مالک ہوگا، یعنی وہ دوسروں کو بھی دے سکتا ہے، اور جب آپ مانگ لیں تو اس کی ملکیت ختم ہو جائے گی. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو استعمال سے کم ہوتی ہیں بیوی اس کی مالک بن گئی، بن گئی اس کی مالک، جسے چاہے دے، جس طرح چاہے خرچ کرے، چاہے خود باقا کر کے یہ چیز لے جا کر اپنی ماں کو دیا ہے. اب شوہر کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، بیوی تمہاری باقے سے کیوں، اور بیوی پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ شوہر کی چیز تم نے کسی غیر کے حوالے کیوں. اس لیے کہ وہ چیزیں جو استعمال سے کم ہو جاتی ہیں یا ختم ہو جاتی ہیں وہ چیزیں بیوی کی ملکیت بن جاتی ہیں، لیکن شرط یہی ہے کہ وہ بیچ میں کوئی ایسی چیز نہ آنے پائے جس سے بیوی کا نان و نفقے کا حق ختم ہو گیا. موت، مر جانے سے بیوی کا نان و نفقہ ختم ہو جاتا ہے. نافرمانی، بیوی شوہر کی نافرمان ہو جائے اس کا حق ختم ہو جاتا ہے. تو اب یہ چیز مسئلہ الجھتا جا رہا ہے، لیکن اگر آپ ذرا غور کرتے جائیں تو واضح ہو جائے گا. یہ تمام چیزیں جو بیوی کو دی گئی، بیوی ان کی مالک بن گئی، جس طرح چاہے خرچ کر، لیکن مکمل مالک نہیں. اگر کوئی ایسی چیز بیوی نے کر دی جس سے اس کا نان و نفع کا حق ختم ہو جاتا ہے تو شوہر اس کو واپس لے سکتا ہے. اب یہی مثال ہم اور پھیلا دیں، بیوی کی ماں جو ہے وہ بھی فاقے کی حالت میں، شوہر کے لیے ساس کا نان و نفع تو واجب نہیں، بیوی کا نان و نفع واجب ہے. اس نے بیوی کو دے دی، چلے اس کو استعمال کر، بیوی نے اس کو لے دی. اب اگر وہ اس کو استعمال نہ کرے اور دوسرے کو دے دے تو بیوی پر گناہ نہیں ہے کیونکہ وہ اس کی مالک ہے. لیکن اگر ایسا کوئی کام کر جائے ساتھ ساتھ جس سے شوہر جو ہے اس کی نافرمانی ہو رہی، تو اب نان و نفقے پر سے اس کا حق ختم ہو گیا، شوہر واپس اس کو لے سکتا ہے. مثلا بیوی کی ماں بیمار ہے، اس نے یہ چیز دی اور بغیر شوہر سے پوچھے ہوئے گھر سے نکل گئی کہ جا کر ماں کو کھلا، دو قدم چلی گئی شوہر بھاگ کر آئے اور چھین لے وہ چیز، یہ اس کو اختیار، اس لیے کہ اس نے شوہر کی نافرمانی کر لی. اب یہ جو مالک بھی بنی اس کی ملکیت ختم ہو گئی، یہ چیز واپس شوہر کو مل جائے گی. لیکن اس کے مقابلے میں گھر کے اندر بیٹھی ہے، بھائی آیا، ماں کی کیفیت بتائی، بیوی نے اٹھا کر اس کے حوالے کر دیا، لے جا کر ماں کو کھلا دی. اب یہ بیوی کو اس پر مرضی ہے، اختیار ہے، اجازت ہے، اس لیے کہ وہ اس کی مالک ہے اور کوئی ایسا کام اس نے نہیں کیا جس سے نان و نفقے کا حق ختم ہو جاتا ہے. بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے، لیکن اس کو سوچتے ہوئے چلیں کہ یہ شریعت کے ان مسائل کے اندر کتنی پیچیدگی، کس دور میں یہ مسائل بتائے گئے تھے اور کس حالت میں امام نے یہ مسئلے بتائے. تو خیر، وہ چیزیں جو استعمال سے کم ہوتی ہیں یا استعمال سے ختم ہو جاتی ہیں، وہ جب آپ دے دیں کسی کو جس کا نان و نفع آپ پر واجب، تو یہ اس کی بن جائے، اب یہ اس کی بن جائے. لیکن ایک ہی شرط کے ساتھ کہ وہ عورت جو ہے وہ نافرمانی شوہر کی نہ کرے، تب یہ اس کی پوری ملکیت بن جائے. ایک عورت نافرمان ہے، شوہر پر اس کا نان و نفقہ واجب نہیں ہے، لیکن اگر پھر بھی اسے دے گا کہ ٹھیک ہے نہیں مانتی، بس زبانی کرتی ہے، جھگڑا کرتی ہے، گھر سے نکل جاتی ہے، اب اس کو ہم بھوکا رکھ کر دل نہیں مانتا شوہر کا یا معاشرہ اس کو مجبور کرتا ہے، تو اب بھی وہ دے رہا ہے، پہلے بھی دے گا، لیکن اب جو وہ دے رہا ہے تو بیوی اس کی مالک نہیں. اب اگر بیوی کسی اور کو دے دے، شوہر خاموش رہے، تب بھی بیوی گناہ گار ہے. اور ایک فرما بردار بیوی کو آپ دے دیں نان و نفقہ، وہ کسی اور کو دے دیں، تو بیوی کے اوپر کوئی گناہ نہیں، تو اب بیوی پر ڈبل گناہ ہو گیا. اگر نافرمان ہے اور شوہر نے پھر بھی نان و نفقہ دے دیا، نافرمانی کے باوجود دے دیا، اور یہ اس نے کسی اور کو بھی کھلا دیا، ایک گناہ نافرمانی کا، ایک گناہ شوہر کی چیز بغیر اجازت کے کسی اور کو دینے کا. بہرحال یہ مسئلہ بہت لمبا ہو رہا ہے، اس کو جلدی جلدی ختم کرنا ہے. اب اگر یہ اس کی مالک بنے، مالک بننے کے بعد اس نے اگر نافرمانی کر لی، مسئلے کی تفصیلات ہیں، اس سے دامن بھی نہیں بچا سکتے، آپ نے اس کو نان و نفقہ دے دیا 24 گھنٹے، 12 گھنٹے فرما بردار بن کر 12 گھنٹے کے بعد نافرمانی پر اتر، اب کیا کریں گے؟ اب جتنا نان و نفقہ آپ نے دیا اس میں سے جتنا خرچ کر چکی ہے کر چکی ہے، باقی جو ہے اس کو آپ واپس کر سکتے ہیں اپنے پاس جب وہ نافرمان بنے. اب اگلا مسئلہ کہ اگر بیوی کو یہ تمام کی تمام چیزیں جو آپ کو دینا آپ نے اس کو نہیں، تو اس صورت میں آپ اس کے قرضدار بن جائیں گے. یہ مسئلہ بیچ میں آ گیا ہے، اس کی تفصیل بعد میں ہوگی، دوسرے مسئلے کو مکمل کرنا ہے. اب یہ نان و نفقہ جو بیوی کو ادا کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، چاہے بیوی مانگے یا نہ مانگے، فرض کیجیے کہ وہ دیکھ رہی ہے کہ آپ کی حالت صحیح نہیں ہے، وہ نہیں مانگ رہی ہے، خاموش بیٹھی، چاہے وہ مانگے یا نہ مانگے، اور چاہے شوہر کی حیثیت دے دینے کی ہو یا شوہر غریب، تمام صورتوں کے اندر اس بیوی کو بیوی کے آپ قرضدار بنتے چلے جائیں گے جس سے آپ نے یہ نان و نفقہ ادا نہیں کیا. بیچ میں ایک مسئلہ آ گیا اس مسئلے کے اندر کہ اگر بیوی کو نان و نفقہ جتنا دینا واجب، یہ پوچھا تھا کچھ لوگوں نے گزشتہ تقریب میں کہ بیوی کو پتہ ہی نہیں کہ اتنا نان و نفقہ ہوتا ہے، وہ خاموش رہتی، تو مسئلہ یہی کہ چاہے وہ طلب کرے یا خاموش رہے، چاہے آپ دے سکتے ہو یا حیثیت نہ ہو، ہر صورت میں بیوی حقدار ہے اور آپ اس کے قرضدار. البتہ اگر غریب تو اس صورت میں قرضدار تو ہیں لیکن وہ مطالبہ نہیں کر سکتی، اس کے لیے خاموش رہنا واجب. اور دوسرا مسئلہ یہ مسئلہ ہے جس سے سارا کا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا، بیوی اور والدین سے بگڑے گا، لیکن اس کو ابھی چھوڑ دوں. ابھی بات یہ چل رہی تھی کہ بیوی کو جو آپ چیزیں دیں گے جو استعمال سے ختم ہو جاتی ہیں وہ ان کی مالک بن جائے، اور جب وہ ان کی مالک بن گئی تو شوہر کے لیے اس چیز کو واپس لینے کا حق نہیں. ابھی آپ نے دے دی اس کو کچھ چیز، 2 گھنٹے بعد آپ کا موڈ بدلے، آپ کہیں کہ نہیں آج گوشت دیا ہے، گوشت واپس کر دو، دال لے لو، گوشت میں چل دوں گا، یا میرا مہمان آ گیا، دوست آ گیا ہے، میرا بھائی آ گیا جو میں نے تمہیں دوپہر کے لیے گوشت دیا تھا، اس سے اس کو کھانا پکا دو، خود آج گزارا کر لو، دال میں کل گوشت لا دوں گا. شوہر کے لیے یہ مطالبہ کرنے کا حق نہیں، درخواست کر سکتا ہے، ریکویسٹ کر سکتا ہے، سبمیشن دے سکتا ہے، لیکن اس سے مطالبہ نہیں کر سکتا کہ مجھے واپس کرو، کل میں دوبارہ لا دوں گا. جب دے دیا تو دے دیا، بیوی اس وقت تک مالک جب تک کہ شوہر کی نافرمانی نہ ہو. اچھا، ایک دن کا نان و نفقہ دینا واجب، ضروری نہیں ہے کہ آج آپ پورے دن کا کھانا اس کو لا کر دے دیں، لیکن اگر آپ نے کبھی دے دیا اس کو ایک ہفتے کا ایک سال یا ایک مہینے کا ایک سال، تو اب اس صورت کے اندر آپ اس کو واپس نہیں پڑتا تھا، یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک دن کا ایک دن تھا، باقی 29 دن کا واپس کرو بات کر دوں گا. یہ آپ کو حق ہے کہ آپ روزانہ کا الگ الگ اس کو کھانے پینے کا انتظام کریں، لیکن اگر آپ نے ایک سال دے دیا اس کو تو آپ واپس اس کو نہیں لے سکتے. اور آخری مسئلہ اس سلسلے کا، اس پر یہ بات بالکل مکمل ہو جائے گی، وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو نان و نفقہ دے دی اور اس نے خرچ نہیں کیا، فرض کیجیے اس لیے خرچ نہیں کیا کہ وہ اپنی ماں کے گھر میں چلی گئی، نہیں اس نے یہاں پر خرچ کیا، آپ مہینے بھر کا سودا رکھ گئے، یا کہیں اور سے حج پر چلی گئی تھی، یا اس نے کنجوسی کی، 2 وقت کے بدلے 1 وقت کا کھانا کھایا، یا اس نے روزے رکھ لی اور وہ جو آپ نے دیا تھا وہ بچ گیا، اب آپ نہ اس سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس بچے ہوئے کو واپس کرو، نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اگلے مہینے گزارا کر لو، جب ختم ہو جائے تب میں لا دوں. جو نان و نفقہ ایک دن کا ہوتا یا ایک مہینے کا ہوتا وہ بیوی کو دینا واجب ہے، چاہے بیوی کو اس کی ضرورت بھی نہ ہو، وہ گئی بھی ہے ماں کے یہاں اس کو نہیں چاہیے، لیکن آپ کے لیے اس کو دینا واجب ہے، وہ آج کل روزے رکھ رہی ہے، اس کو صبح کا ناشتہ اور دوپہر کا کھانا نہیں چاہیے، آپ کے لیے اس کا دینا واجب ہے، وہ کنجوسی کر رہی ہے اپنی حالت پر، بچا بچا کے رکھ رہی ہے، اس نے جو بچایا آپ اس کو نہ طلب کر سکتے ہیں نہ اس کو آپ آئندہ مہینے میں کٹوا سکتے ہیں. اور یہاں پہ یہ مسئلہ ختم ہوا. انشاءاللہ ہماری ہر ممکن کوشش کے باوجود آج گفتگو صرف 3 مسائل کے اندر پورا وقت لے گی، اس لیے کہ مسائل بڑے اہم ہیں اور ہمارا پورا خاندانی نظام انہی مسائل کے اوپر قائم ہے، حل بھی انہی میں ہے اور پریشانی اور دشواری بھی انہی مسائل میں، تو جلدی بھی ہم کو نہیں کرنا تھی، بات مبہم نہ رہ جائے. بہرحال آپ نے دیکھا تو ہوگا کہ مسلسل ہم نے بتایا پھر بھی مکمل نہ ہوا، اب انشاءاللہ آئندہ جمعہ اور اس کے بعد والا جمعہ چھوڑ کر کے 17 اپریل کا جمعہ آ رہا ہے اس دن ہم واپس آ چکے ہوں گے، ہماری تقریر بھی ہوگی اور مسائل اسی مقام سے آگے بڑھ۔ آئندہ 2 جمعے میں کیا انتظام کیا جائے گا؟ پروگرام تو ہوگا کسی نہ کسی صورت، یا جیسے وہ لوگ لگا دیں گے، یعنی ہم تقریریں تو ریکارڈ کراتے جائیں گے وہ یہاں پر نشر کی جائیں گی، یا کسی عالم کو لایا جائے گا جو آپ کے سامنے خطاب کرے۔ یہ بارہ ہم کو ابھی تک اس کی اطلاع نہیں ہے، ہماری آپ کی ملاقات اب انشاءاللہ 17 اپریل کو ہوگی۔ گفتگو کا وقت ختم ہو گیا، جو مومنین اور احباب جانا چاہیں جس سے جا سکتے ہیں، اور جو سوال کرنا چاہیں وہ سوال کر سکتے ہیں۔
کون کون خرچ کریں گے بیماری کا؟
ہاں بالکل لینا پڑے گا،
یا
ہم آگے
بھی شہر
طلب بھی کر سکتے ہیں، مانگ بھی سکتے ہیں، یہ ثابت کر کے کہ وہ بیمار اگر حاکم شرح کے پاس ہے تو اس کے دینا واجب ہے۔ لیکن یہ مسئلہ آپ کے لیے تھوڑا پریشانی کا ہے، اگر مسئلہ جو ہے سادات کے لیے، اب سیمے سادات ہم نے نکالا خود، اگر ہم سید ہوتے اور ہم اپنی ماں پر خرچ کرنا چاہیں تو خرچ کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے، اپنے بیٹے پر خرچ کرنا چاہیں ان کے لیے تو بڑا آسان مسئلہ، تو وہ تو آپ کی مشورہ سے پوچھنا بھی نہیں پڑے۔ اگر یہ بیوی کا نانو نپا دے دیا پھر کچھ نہیں بچ رہا تو اپنے خمس میں گزارا کرو۔ آپ حضرات کے لیے تھوڑی محنت ہے لیکن اجازت فوراً مل جائے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ ناممکن ہے کہ آپ کی مشورہ آپ کو اجازت نہ دے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر واقعاً آپ کے ثابت کرنے کی بات ایسی ہے تو آپ کو فوراً اجازت مل جائے، بغیر اجازت کے خمس نہیں خرچ کر سکتے۔ ہاں صدقہ خرچ کر سکتے ہیں، فطرہ خرچ کر سکتے ہیں، زکات خرچ کر سکتے ہیں، سب میں تعداد سید رشتے دار سے خرچ کر سکتے ہیں۔ جی آپ نافرمانی صرف اس چیز کا نام ہے کہ عورت بغیر شوہر کی اجازت کے گھر سے باہر نکلے، اور جب شوہر اس سے لذت حاصل کرنا چاہے تو وہ منع کر دے، اور شوہر کو اپنے اوپر لذت حاصل کرنے کے لیے حاوی نہ ہونے دیں۔ جو اصل مقصد نکاح ہے وہ بیوی پورا نہ کرے، شوہر کہے کہ آ جاؤ نہ آئے، یا بغیر شوہر کی اجازت کے گھر سے باہر نکل دیں۔ جب تک کہ کوئی وجہ، کوئی بزرگ، کوئی مانے، کوئی رکاوٹ عقلی نہ ہو یا شکی نہ، اگر کوئی مجبوری تو دوسری بات ہے، مثلا شوہر گیا ہوا ہے دفتر، ایک دم سے بیٹا بیمار پڑ گیا، حالت خراب ہو گئی، اب شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنے کا مسئلہ ختم ہو، اب اگر وہ نہ نکلے اور بیٹھے رہے تو گرو Thank you.